امام کو نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد چہرہ کدھر کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو چیز سنت سے ثابت ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایات آئی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو اقبل علینا بوجہی، اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی سمت میں پشت رکھتے تھے اور چہرہ مبارک صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف گما دیتے تھے۔ اس کی تفصیل میں حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ ایک تو ہے وہ نمازیں جن میں سنت مؤکدہ ہے، آپ گن لیں تو فجر اور عصر کو چھوڑ دیں، باقی ظہر مغرب اور عشاء تینوں نمازوں میں پھر سنت مؤکدہ ہے، تو ان تین میں تو چہرہ بھی نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ سلام کے بعد لمبی دعا بھی نہیں ہے، جمعہ بھی اس میں شامل ہے، بس مختصر سی دعا مانگنی چاہیے اور اس کے بعد سنت مؤکدہ دو جو پڑھنی ہے انہیں فریضے کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے۔ تو اس لیے تین نمازیں، ظہر مغرب عشاء اور چوتھی جمعہ، سنت یہ ہے کہ ان چاروں نمازوں میں کے بعد میں سنتیں پڑھنی ہیں تو انہیں بہت مختصر دعا کے ساتھ ختم کر دینا چاہیے، اور رہ گئی عصر اور فجر، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کر لیتے تھے۔ پھر اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ امام نے نماز شروع کر دی، کوئی تھا ہی نہیں، پھر پتہ چلا کہ کوئی نہ کوئی آ گیا ہے اور امام نے ایک رکعت پڑھا دی تھی، تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں اگر امام ان کی طرف چہرہ کر لے گا تو لوگوں کا رکوع اور سجدہ امام کی طرف ہو جائے گا، اس کو مکروہ تحریمی اور ناجائز لکھا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ امام منبر پر بیٹھ جائے اور کوئی آدمی اس کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے منبر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب سجدہ اور رکوع اس کی طرف ہوں۔ اسی طرح فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ امام نے مقتدیوں کی طرف منہ کیا اور درمیان میں جو لوگ اس کے پیچھے نماز سے فارغ ہو گئے تھے وہ اٹھ کے چل پڑا اور پیچھے جو دوسری صف ہے اس میں کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو یہ امام کی طرف اس کا سجدہ اور رکوع ہو جائے گا، امام کو چاہیے کہ ادھر ادھر ہو جائے تاکہ کسی کو سجدہ رکوع کرنے کا شائبہ تک پیدا نہ ہو، یہ اللہ کی توحید۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ معمول مبارک مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنے یا بیان کرنے کا ایسے نہیں تھا ان تین نماز چار نمازوں میں، اور بوقت ضرورت جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضرورت پیش آ جاتی تھی تو دائیں طرف کو چہرہ مبارک کر کے بیٹھ جاتے تھے دعا مانگ، یہ بھی روایت، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ کلنا، مسلم کی روایت میں کلنا اذا صلینا، ہم خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو احببنا ان نکون عن یمینہ، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھتے تھے، حتیٰ یقبل علینا بوجہی، تاکہ آپ اگر دائیں طرف منہ پھیر کے بیٹھے ہیں تو ہم آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کر سکیں، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ تو اس لیے دونوں معمول رہی ہیں، اور تیسری بات، آخری بات اس میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک لوگوں سے بات کرنے کا تھا وہ بھی ہوتا تھا، لیکن نماز پوری کر کے، فرض نماز کے بعد عصر اور فرض نماز کے بعد دعا مانگ کے جب پوری طرح فراغت ہو جائے تو تب بیان کرنا چاہیے. کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد ہاتھ چہرے اور پنڈلیوں پر پھیرتے تھے؟ کھانے کے بعد فارغ ہو کے اتنا چکنا کھانا پکتا ہی کب تھا کہ اس میں اتنا گھی پڑا ہوا ہو کہ ضرورت پیش آ جائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا تھا. تو پاؤں خشک تھے نا, ان لوگ کیا کون سا رومال ہوتے تھے یا کوئی مرغن غذائیں ہوتی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس زیتون کے تیل کو اپنے پاؤں پر لگا لیا تھا, تلیوں پہ مل لیا تھا. تو چکناہٹ ہو اور کھانے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو لگ جائے تو ہاتھوں کو دھونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ لوگوں, کھانے میں اگر برکت چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دو مرتبہ ہاتھوں کو دھو لو. برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کھانا تمہیں ہضم ہو جائے گا, وہ کھانا کوئی نقصان نہیں دے گا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم جب اچھی غذا کھاتے رہو گے تو تمہاری صحت ٹھیک رہے گی. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیا کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو کے سونا ہے, کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز ایسی لگی ہوئی جو کیڑے مکوڑوں کے لیے باعث سے کشش ہے تو وہ تمہیں اگر کاٹ لے رات کو سونے میں یا کسی بھی وقت, تو فرمایا فلا یلومن الا نفسہ, اپنی جان کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرو. یہ غفلت ہے نا تمہاری, تو اب اس غفلت میں جب تم خود سوئے ہو کیڑوں مکوڑوں کی ماشاءاللہ دعوت کر کے, تو خدا اس دعوت کو کیوں رد کرے گا بھائی؟ وہ تو کیڑے مکوڑے آئیں گے نا, کھانا کھائیں گے. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چہرے اور بازوؤں اور پاؤں پہ پھیرنا, یہ کہیں بھی ثابت نہیں. جو بھی کہتا ہے جھوٹ بکتا ہے. کھانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل جو تھا وہ فقر و تنگ دستی کی وجہ سے ثابت ہے. چنانچہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا سے پوچھا گیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی کھا لے تو پھر وضو کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا کھانے ہی کا میسر آتا تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لیں, تو ہاتھ پونچھنے کے لیے بھی فرمایا کوئی رومال نہیں ہوتا تھا, ہمارے بازو اور ہمارے پاؤں ہی ہمارے لیے تولیہ ہو گئے, یعنی کچھ چکناہٹ لگ بھی گئی تو ہاتھوں پہ مل لی, پاؤں پہ مل لی, بس یہی ہو جاتا تھا. اور فرمایا ہم اس چکناہٹ کو ہاتھ پاؤں پہ مل لیتے تھے, اٹھتے تھے, ہاتھ دھوتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے. مطلب یہ تھا, ایک مسئلہ بہت بڑا یہ بھی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور گوشت کا گوشت, اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ دو مسائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے, تو لوگوں میں بہت سے لوگوں نے ایسے کرنا شروع کیا, لیکن حنفی فقہا شافعی مالکی سب نے کہا کہ ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مراد ہاتھ دھو لینا ہے, یہ وضو نہیں کرنا جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے. البتہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بعین ہی لے لیا. انہوں نے کہا اگر اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھو, وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر تم نے اسی طرح آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. حنبلیوں کے ہاں ابھی تک یہی مسئلہ ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں تھا. حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ نے, بہت بڑے آدمی ہیں, عراقی نے جو اصول حدیث لکھی ہے, کیا کہنے, عراقی رحمت اللہ علیہ کے 806 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور انہوں نے غزالی کی کتاب احیاء العلوم پہ حاشیہ تحریر فرمایا. اس میں انہوں نے لکھا ہے कि लोगों ने ये झूठ घर लिया है अपने पास से कि हज़रत अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चिकना खाना खाते थे फिर पांव हाथों पे बन लेते थे। ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये कहा है। कहां कहा है? हाँ, तबकातु शाफईया, बहुत अच्छी किताब है, बहुत उमदा और पढ़ने के काबिल है। उसमें से फिकही मसले तो ना लिए जाएं कि वो हनफियों के बरअक्स बहुत से मसले हैं, लेकिन ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह के, उनके बेटे के, इन चीजों के लिखने के क्या कहने, बहुत इल्मी चीजें, 12 जिल्दों में है, कोशिश करके पढ़ लेनी चाहिए। तो इसलिए किसी भी ऐसी हदीस का जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी बात मनकूल हो, बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। जो कहता है उसे भी समझाना चाहिए कि ये झूठी रिवायात बयान कर करके ना तुम दीन को मजाक और खेल बना रहे। फैयाज साहब ने सवाल दरियाफ्त किया है कि मुशारम नाम रखना कैसा है? मुशारम नाम कहां से आपको सूझा? मुशारम जो है ना, ये लफ्ज मीम और शीन पे जबर, मीम और शीन पे जबर आ जाएगी ना, मशा, और रे के नीचे जेर आ जाएगी, मशारिम। तो मशारिम उसका मादा है शर्म, और शर्म के माना अरबी में कोई ऐसा बच्चा जिसका नाम अधूरा हो, दरिंदा सिफ्त हो, चीर फाड़ दे, उसे कहते हैं मुशारम। तो और मुशारम का मतलब आप और भी देख लीजिएगा, वो जिसकी जिल्लत से नाप कटी हुई हो, किसी ने ऐसी हरकत कर दी कि अगलों ने पकड़ के नाक ही काट दी, कि सारी जिंदगी के लिए बेशर्म हो जाओ, उसे कहते हैं मुशारिम। कि आपको कहां से सूझा भैया? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक खातून तलाक के बगैर अपने शौहर से बेताल्लुक रही और उन खातून की औलाद भी नहीं, एक भाई के साथ रहती थी और वक्तन फवक्तन सब भाइयों के घरों में वक्त गुजारती थी, अब मुख्तलिफ भाइयों में से वली कौन होगा? उन्होंने अपनी जिंदगी में वादा किया था कि मस्जिद का दरवाजा लगवाएंगी और अदायगी का वक्त भी मुतय्यन कर दिया था, क्या ये मैयत के जिम्मे बनता है और उसको मैयत के कर्जे से दिया जाएगा या वसीयत के अहकाम के मुताबिक होगा? खातून अपने भांजे के साथ बहुत अच्छे मरासिम के साथ रहती थी, जिंदगी में तकरीबन कुल्ली मामलात में उसको भांजे को जिम्मेदार बना दिया था, और जो भांजे के पास है सारा कुछ, जो रकम दीगर आप आपके पास तर्क है, उसकी तकसीम की जिम्मेदारी किस पे आयद होगी, जबकि भाई भी हयात है, लेकिन एतमाद नेक दिली की वजह से उन्होंने अपने भांजे पे किया था। अगर ये तकसीम का मामला भाइयों के सुपुर्द कर दें तो भी इनमें से किस भाई के हवाले किया जाए, क्योंकि भाइयों के आपस में तल्खी हो सकती है। भांजे को उन्होंने हुक्म दिया था कि मेरे सब मामलात और मस्जिद का दरवाजा, ये सब कुछ तुमने करना है। देखिए भैया, बहुत आसान चीज है, जितना तफसीर से आपने इसका सवाल लिखा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बात वाज़ेह हो जाती है। मसला सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने जो अपने भांजे को कह दिया ना कि मेरे बाद माली अमूर सारे तुम्हारे जिम्मे हैं, तो भांजे को नामजद भी कर दिया और कहा सब मामलात आप देखेंगे, तो उनकी मुराद मौत के बाद के मामलात हैं, लिहाजा ये उनका वसी है। इसे अरबी में कहेंगे वसी, यानी वो जिसको वसीयत की गई कि मेरे बाद जितने भी मामलात हैं, ये फलां दोस्त, फलां शख्स, फलां भाई, इसके जिम्मे हैं कि मेरी वसीयत को नाफिज करें। हमारा और शिया का यही इख्तलाफ है, आपने नमाज में भी सुना, अजान में भी सुना होगा, वो कहते हैं वसी रसूलुल्लाह, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी अली रजी अल्लाह अन्हु को कि मेरे बाद खिलाफत, घर वगैरह तुम संभाल लेना, ये सारा काम तुम्हारा है। हम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को वसी बनाया ही नहीं, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को अपना वसी बनाया था। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया था तो बहुत बेहतरीन बात थी, خلافت کے متعلق پوچھا گیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ میں منع کرتا ہوں اور نہ ہاں کرتا ہوں حسن کے لیے. مطلب وہی تھا کہ اگر حسن میں اہلیت ہے میرے بعد معاملات چلا سکتا ہے تو حکومت اس کے ذمے, نہیں چلا سکتا تو اہلیت ہونی چاہیے. میرا بیٹا ہونا کوئی ایسا شرط نہیں ہے کہ تم خلافت اس کو دے دو, ہمیشہ اہلیت کی بنیاد پر منتقل کیا جاتا ہے. وراثت کی بنیاد پر یہ بدعت اب شروع ہوئی. ان دیوبندیوں کو جو اس ملک میں زوال آیا ہے اس زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے وصی دیکھو, ان کی خانقاہوں میں جنہوں نے سنبھالے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے. یا تو اولاد ہونا ازما تقی صاحب, یا تو اولاد ہو جیسے جامعہ اشرفیہ میں, یا تو اولاد ایسی ہو جو لوگ چھوڑ کے گئے تو باپ سے بڑھ کر ایک سے ایک تارہ ہے مام اللہ وسبتہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اور بھی برکتیں عنایت فرمائے. تو ایسے ہوں یا پتہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا اور سارے شرافت تک سے آ رہی ہیں, حتیٰ کہ ولی عز باللہ چرس پینے والے بریلوی حضرات, دیوبندی حضرات, اور اب تو خیر سے اہل حدیث حضرات بھی تھوڑے تھوڑے اس لائن پہ چل پڑے ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے. یہ سب راستے ایسی وسیع ایسی ہو تو وسیع انہوں نے اپنے بھانجے کو بنایا تھا, اس لیے بھانجا ذمہ دار ہے خاتون کا کہ ان کی ساری پراپرٹی کو جو وہ چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ سب وہ نافذ کرے. اور اگر مرحومہ کے والد حیات ہوں تو وہ اس کے ولی ہوں گے, اور حیات نہیں ہے تو پھر بھائی ولی بن جاتے ہیں. اور سارے بھائی چونکہ قرابت میں رشتوں میں برابر ہیں نا, یہ دوسرا جواب ہے آپ کا, اس لیے جنازہ تدفین وغیرہ یہ سب بھائی مل کے کریں. 20,000 خرچہ آتا ہے, چار بھائی ہیں, پانچ پانچ ہو گیا. اور چونکہ طلاق شوہر سے نہیں ہوئی تھی اس لیے شوہر وراثت میں شریک ہے, یہ یاد رکھنا. چار بھائی ہیں, شوہر سے کوئی تعلقات نہیں رہے تھے لیکن شوہر سے طلاق نہیں ملی تھی, وہ شوہر وراثت میں حصہ ہے اس کا. وصیت فرما دی تھی کہ میں مسجد کا دروازہ لگاؤں گی, یعنی وصیت ہی کہ احکامات جاری ہوں گے. بظاہر یہ باتیں ایسی ہیں کہ وصیت ہے, سب وہ رسا کو چاہیے کہ خوشی سے اجازت دیں اس بھانجے کو, اور یا پھر چار بھائی خود مل کے نیکی کا کام کر دیں کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے. دو صورتیں ہیں نا, ایک ہے کہ وصیت کر دی ہو, جو ان کے الفاظ آپ نے تحریر فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے وصیت تھی, اب یہ بھانجے کے ذمہ چلی. آپ فرماتے ہیں وصیت نہیں تھی, نہ صحیح, چار بھائی ہیں نا ماشاءاللہ, شوہر ہے, پانچ ہیں, ان سب کو چاہیے کہ مرحومہ کی خواہش پوری کر دیں, لیکن جو ان کا بھانجا ہے نا وہ ولی ہے, اس کی مانی جائے. ایک قصہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرما رہے ہیں کہ بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس نہیں آتے, تو سامان سفر باندھ کے مدینہ منورہ حاضر ہونے کی نیت سے چل پڑے, نکل پڑے. سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی دسترخوان پہ آزان دی, کیا یہ واقعہ مستند ہے؟ افضال صاحب سب جھوٹ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے ہی نہیں اس طرح سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ مختلف روایات میں اگرچہ ذکر کیا گیا ہے لیکن راوی غیر معتبر ہے, صرف ایک خواب کا ذکر ہے, خواب کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے. ایک واقعہ آتا ہے اور واقعہ اتنا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کا سفر کیا تو شام میں جابیہ کے مقام پہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا ٹھکانہ رکھا ہوا, اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ حضرت مجھے اجازت دے میں جہاد پہ جاتا ہوں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا, مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے پابند کر دیا تھا, کیونکہ حکومتیں دور کی جب ملتی ہیں نا تو وہ پھر جنہوں نے حکومتیں کی ہیں یا سی ڈی اے کے مثلا چیئرمین رہے ہیں کوئی دور کا کہیں عہدہ ملا ہوا ہونا تو پھر زیادہ سمجھداری ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے نا. حتیٰ کہ مسعودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا کہ کاش میں نے عمر کو سارا وقت اپنے ساتھ نہ رکھا ہوتا، کسی اور صوبے کی قیادت انہیں دے دیتا، وہاں کا گورنر بنا دیتا. تو وجہ یہی ہے. حضرت پوری رحمت اللہ علیہ کا قصہ یاد آتا ہے، سوال کیا تھا اور بات کہاں چلی گئی. حضرت رائے پوری رحمت اللہ فرماتے ہیں میرے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ فلان جگہ سے استاد کے لیے جگہ آئی ہے، وہاں جاؤ اور پڑھاؤ. تو میں چپ رہا، پھر ایک دن پوچھا پھر میں رو پڑا. میں نے کہا حضرت مجھے اپنے آپ سے دور کرتے ہیں. فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دور نہیں کرتا، جا کے اور جگہ جا کے پڑھاؤ گے تو زندگی کا تجربہ بدل جائے گا، ہوتا ہے ایسے. خیر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے اجازت فرمایا نہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا تھا اپنے لیے یا اللہ کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے. انہوں نے کہا تو پھر مجھے جانے دیں، میں جہاد کروں گا اللہ کی راہ میں. اس دلیل سے سیدنا بکر رضی اللہ عنہ نے جانے دیا. جابیہ کے مقام پہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ کر لیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام کا سفر کیا ہے تو یہ تو پہلے وہاں مقیم تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اذان دے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ انہوں نے جب اذان دینا شروع کی تو جو لوگ بھی وہاں تھے سب کے سب رونے لگے، اور یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ان کی ہستی، کہ کس طرح بلال رضی اللہ عنہ وہاں پر اذان دیتے تھے. یہ جو روایت ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ بہت جگہ آئی ہے، اور یہ جو روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں پہنچے اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا، وہ روایت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لائے. تاریخ دمشق کی جو ابن اساکر نے لکھی ہے وہاں بھی آئی ہے. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الزیادات علی الموضوعات میں ابن اساکر سے اس روایت کو نقل کر کے کہا ہے کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس حدیث کے راوی ابراہیم بن محمد پر جرح کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں اسی راوی ابراہیم بن محمد پہ جہاں بحث کی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا شام سے مدینہ منورہ تشریف لے جانا اور وہاں اذان دینے پر اہل مدینہ کا رونا، یہ سب من گھڑت قصہ ہے، اس کی کوئی اثر. ابن عراق کنانی کو دیکھیے آپ، انہوں نے تنزیہ الشریعہ ایک کتاب لکھی ہے اور سیوطی کی ساری چیزیں نقل کر کے رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے جو انہوں نے کہا ہے نا میں اس سے متفق ہوں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا اذان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دینا، یہ تو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لائے اس روایت کو کتاب الزہد میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. یہ سارے حوالے ہیں، کیونکہ جب آپ کہیں گے جنہوں نے پوچھا ہے تو اس پہ کوہرام مچے گا، یہ ان پڑھ پیر اور مولوی ایسے ہی چیزیں بیان کرتے ہیں، پڑھے کون؟ مریدوں سے چھٹی ملے تو پھر نا، یہ بڑے بڑے حلقے. اور یہ شہرتوں کا مرض، اس سے چھٹی ملے تو پھر کوئی تحقیق کرے نا. اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے متعلق اور بھی جگہ بہت سی اس کی اسناد آپ کو مل جائیں گی کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں آپ دیکھ لیجیے. مرنا ہے بھیا، اللہ کو جواب دینا، کوئی برا منائے یا اچھا چھوڑ دے گا نا، زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس زیادہ کیا کر، مار دے گا، کچھ بھی نہیں. مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں اگر یہ ہو گیا کہ یہ روایت کیا جھوٹ بیان, کیا منہ دکھانا. ایک شخص نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فقراء پر 1 کروڑ روپیہ صدقہ کروں گا. اے سبحان اللہ, وہ کام بھی ہو گیا. اب اس شخص نے سوچا تو اس کے پاس 1 کروڑ صدقہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. اب وہ کیا کرے؟ صدقے کی نظر دینے والا جو شخص ہے نا, جب زیادہ رقم کی کوئی بھی نظر مان لے تو جتنے اس کے پاس پیسے ہوں اتنا صدقہ نظر واجب ہو جاتی ہے. مثلا اس نے کہا 1 کروڑ, اس دن اس کے پاس 10,000 تھے, 10,000 صدقہ کرے اللہ کی راہ میں, نظر تو مانی ہے نا, تو 1 کروڑ کی نظر ماننے سے اس قدر مال کا مالک تھا ہی نہیں تو نظر ہی منعقد نہیں ہو. یہ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اس چیز میں نظر مان رہا ہے جو خود اس کی ملکیت میں نہیں. کسی نے نظر مانی کہ اللہ اگر یہ امتحان میرا کامیاب ہو جائے تو میرے بھائی مفتی صاحب 1 بکرا اللہ تیری راہ میں ذبح کریں. وہ پاس بھی ہو گئی. میں نے کہا سبحان اللہ, امتحان کی تمہاری کامیابی اور نظر میں پوری کروں, یہ کون سی نظر ہوئی؟ ماں نظر مان لے کہ اگر بیٹا خیریت سے گھر واپس آ جائے تو اللہ وہ تیری راہ میں, میں نظر مانتی ہوں 10,000 دے گا. بھئی خیریت سے وہ واپس آیا, نظر آپ مان لی, کیسی نظر؟ یہ نظر نہیں جمتی. بالکل اسی طرح اس نے جو کہا کہ 1 کروڑ کی نظر مانتا ہوں تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے, نظر منعقد ہی نہیں ہوئی. اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے جس نے نظر مانی ہے, اس وقت اپنی ضروریات زندگی کا پہلے حساب لگائے. جو کچھ بھی سمجھتا ہے کہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے اتنے بچ گئے ہیں, 2 لاکھ بچ گئے ہیں, 1 لاکھ, یہ وہ جانے اور اللہ جانے اتنا صدقہ کرے. قرآن کریم میں حکم آیا ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو تم غور سے سنو تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس صورت میں جو آپ نے پوچھی ہے, بھئی جب قاری صاحب الگ کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہوں اور لوگ دوسرے کمروں میں ہوں تو ان کے لیے تلاوت اونچی آواز سے سننا, یہ جو پڑھ رہا ہے نا, یہ گناہگار. دکان میں قرآن کریم کی تلاوت لگا دینا, اب کوئی آ رہا ہے یہ چیز مانگ رہا ہے, یہ چیز مانگ رہا ہے, بحث کر رہا ہے, کپڑے دھونے ہیں نہیں دھونے ہیں, سینے ہیں نہیں سینے ہیں, خریدنا ہے نہیں ہے, چنے بکنے ہیں دال بکنی ہے, اس صورت میں وہ قرآن کریم کو اس طرح لگا دینا کہ لوگ دکان میں داخل ہوں اور ان کے کانوں میں آواز پڑے, یہ جائز ہی نہیں ہے. جائز تو درکنار, اس پہ کبیرہ گناہ کا اطلاق ہوگا. اس لیے کہ اللہ کی کتاب کی تعظیم ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, جہاں انہوں نے ٹیپ ریکارڈر پر تلاوت قرآن پر بحث کی ہے. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے, تحریر فرمایا رحمہ اللہ, جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے, ایسی حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع میں تفصیل کے ساتھ کہاں پر نقل ہوا ہے؟ خطبہ بہت طویل ہے راشد صاحب. ایک کتاب ہے ڈاکٹر نثار احمد صاحب نے لکھی ہے, یہ غالباً ڈاکٹر اسرار صاحب نے چھپوائی تھی, خیال آتا ہے مدت ہوئی اسے پڑھے ہوئے. آپ اس کتاب کو دیکھ لیجئے, اس میں ڈاکٹر صاحب نے اور ایک مرتبہ دیوبند کے ایک رسالے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کا جو خطبہ تھا اس پہ بحث ہوئی تھی. یہ دونوں مقامات دیکھ لیجئے, وہاں آپ کو تفصیل سے مل جائے. خاتون ہیں, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ روزے جو ان کے لیے رکھنا ضروری ہیں, اگلے سال سے پہلے پہلے رکھنا اور فدیہ دینا. بہن ہم نے یہ بات نہیں کہی, دونوں باتیں بالکل نہیں کہی, نہ اس کو کوئی مانتا ہے. اصل قصہ آپ کو شاید یاد ہو کہ اہل حدیث حضرات کے ایک عالم دین نے فتویٰ اس بات پر دیا تھا, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے قضا بھی ضروری ہے اور فدیہ بھی ضروری ہے. ہم نے دونوں چیزوں کی نفی کی تھی کہ اس کے لیے عمر بھر جب بھی وہ قضا کریں ٹھیک، اور فدیہ بھی انہیں نہیں دینا. صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں غلط، اگلے سال تک کی مدت بھی اور فدیہ دینا بھی، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. فرض کیجئے ہم نے کہہ بھی دیا ہے تو غلط تھا، وہ صحیح نہیں ہے. نہ فدیہ دینا ہے نہ سال کا تعین ہے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کر. عامل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی دعا جو نماز کے آخر پہ پڑھی جاتی ہے، یہ اب یہ نہیں ہو سکتا بھیا، آپ فرمائشی پروگرام کرتے رہیں. کئی بار اس کا ذکر آیا، اتنا وقت کہاں سے لے آئیں گے؟ علماء کرام ایک عالم غیر عالم کو سوشل میڈیا پہ زد حقوق کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، معذرت کی جاتی ہے تو کہتا ہے عالم دین کو کسی غیر عالم کو گالی دے کر معذرت نہیں کرنی چاہیے. اقرار صاحب یہ سب جھوٹ ہے، عالم ہے یا غیر عالم، اللہ کے یہاں انصاف ہو جائے گا. علم کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کو گالیاں دے، لوگوں کی مذمت کرے، سوائے یہودیوں کے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین، یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہودیوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے انہیں گالیاں دو، مارو، غلام بناؤ، ان کو دلے لگاؤ، ذبح کرو، قتل کرو، یہ سارے یہودیوں کے غلام ہیں، ہمارا ان کا کیا مقابلہ. یہ یہودی ایسی حرکتیں کرتے تھے. ہمارے دور میں پڑھے لکھے علماء ہی نہیں ہیں اور علماء سو ہیں. جن کو سادہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی آتی وہ ان ممبروں پہ ہیں، آگے جو تمہارا جی چاہے. مسلمان حکمران افریقی ممالک میں گئے تو انہوں نے مقامی زبان کو بدل دیا، اور ایران گئے تو فارسی کو عربی میں تبدیل نہ کر سکے. طلحہ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی تہذیب جو تھی نا، یہ 2000 سال سے چلی آ رہی، اور تہذیب، ثقافت، تمدن، زبان کے اعتبار سے ایرانی بہت اونچے مقام پہ تھے بنسبت عربوں کے، حتیٰ کہ عقل کا اتنا اثر تھا کہ ایرانی عام طور پر بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے اور عرب کرتے تھے. ایرانی عبادت کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے جہاں پر پہنچ کے انسانی عقل عاجز آ جائے، حل نہ کر سکے. مثلا سمندر، اس کا حد اور کنارہ ہی نہیں. مثلا بجلی کی عبادت کرتے تھے، آسمانی بجلی، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اس طرح کی چیزوں کو. تو ایرانیوں کا اپنا کلچر مضبوط تھا، اس لیے جب ایران فتح ہوا ہے تو وہ کلچر نہیں ختم ہو سکا، وہ تو بہت بات تک رہا ہے. I really want to read this PhD. Can anyone from Pakistan help me? یہ 97 نمبر اللہ مرکدو کا جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ کریٹیکل اسٹڈی آف مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اپروچ ٹو ریلیجن اینڈ ماڈرنزم بائی محمد اسلام. یا اس پہ آپ فون پہ بات کر سکیں تو کر لیجئے. یہ عورت جنہوں نے جرمنی سے مسئلہ بھیجا ہے اور 6 ہفتے کی مدت بتائی ہے کہ وہ اب امید سے ہیں اسے ختم کرنے کا انہیں اختیار حاصل، کسی بھی وجہ سے آپ ابارشن کرا لیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں. موت کے بعد انسان کو اپنے اعضاء کی وصیت، یہ کئی بار گزر چکا. حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو حجت الوداع نقل کر دیں، خطبہ طویل تھا. اچھا بھیا، دیکھیں گے کبھی کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسے نقل کیا جا سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر نثار صاحب کی جو کتاب ہے وہ، اور دیوبند کا ایک شمارہ چھپا تھا، اس میں یہ چیز تھی. دو جگہ ہیں، یہ آپ تلاش کر لیں. وہاں بہت بہت اچھے طریقے سے انہوں نے خطبے کو حتیٰ کہ انالائز بھی کیا تھا کہ کتنے احکامات اس میں فرد کے لیے ہیں، ریاست کے کتنے احکامات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں تعلیم کی.